الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد میرے اعتکاف کے بزرگوں اور ساتھیوں سب سے پہلے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اچھی طرح پہچان لے, اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ میرا رب, میرا خدا, میرا معبود جس کو میں سجدہ کرتا ہوں اور جس کے سامنے میں دعا مانگتا ہوں اور جس کے سامنے میں عبادت کرتا ہوں, وہ ذات کون ہے اور کیسی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ حدیث شریف میں ایک عجیب بات آئی ہے, وہ ہر مسلمان کو پتا ہونا ضروری ہے. وہ یہ آئی ہے کہ ایک مسلمان سوچتا ہے زمین اللہ نے بنائی, آسمان اللہ نے بنایا, سورج اللہ نے بنایا, ہمیں اللہ نے بنایا, ستارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. فمن خلق اللہ, شیطان ذہن میں یہ سوال ڈال دیتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی صورتحال ہو جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو اور شیطان کو دھتکار دیا کرو بائیں جانب تھو تھو یوں کر کے. یہ پیغمبر کا بتایا ہوا طریقہ ہے, اس میں ہماری اور آپ کی عقل چلے یا نہ چلے, سمجھ میں آئے نہ آئے, لیکن یاد رکھیے گا کہ جہاں عقل کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں وحی کا دائرہ شروع ہوتا ہے. کیونکہ یہ بات ہم ثابت بھی کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو حواس خمسہ دی ہیں, فائیو سینسز دی ہیں. ایک اس میں چھونا ہے, ناک سے خوشبو سونگنا ہے, زبان سے ٹیسٹ ذائقہ چکھنا ہے, کان سے آواز سننا ہے اور آنکھ سے دیکھنا ہے. ہماری انفارمیشن کے اور معلومات حاصل کرنے کے دنیا میں جتنے بھی ذرائع اور طریقے ہیں, ان پانچ میں سے ایک نہ ایک ضرور ہوگا اس میں سے. اتنی بات ہر آدمی مانتا ہے اور یہ بات بالکل پریکٹیکلی ثابت ہے. اب اگلی بات پہ آ جائیں, وہ یہ کہ ہماری جو انفارمیشن کے ذرائع ہیں, آنکھ, کان, ناک, ہاتھ, زبان, یہ لامحدود نہیں ہے, لمٹ لیس نہیں ہے, ان کی ایک لمٹ ہے اور ان کی ایک حد ہے. ہماری آنکھ, واللہ عالم سائنسدان کہتے ہیں, کوئی مخصوص تعداد بتاتے ہیں کہ چند کلومیٹر ہے وہاں تک نظر جاتی ہے, اس سے آگے ہماری آنکھ کام نہیں کرتی. ہمارے کان आवाज सुनते हैं, लेकिन एक हद तक एक खास फ्रीक्वेंसी में वो आवाज होनी चाहिए। अगर वो इससे ऊपर चली जाए तो कान खराब हो जाएंगे, और अगर इससे नीचे चली जाए तो कान सुनेंगे ही नहीं। तो पता चला कि कान की भी एक हद है। और जबान से जब तक मुंह में नहीं डालेंगे तो जायका ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि क्या चीज है। तो जबान तो बहुत ही कम लिमिट है उसकी, बहुत छोटी सी हद है उसकी। छूना, हाथ लगाना, जब तक हम किसी चीज को टच नहीं करते, हाथ नहीं लगाते, उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या चीज है, सख्त है, नरम है, गर्म है, ठंडी है, कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन एक अजीब बात यह है कि इनमें से हर जरिया वो दूसरे को ओवरलैप करता है, दूसरे के साथ मिल जाता है। मसलन जो आदमी अंधा है वो भी तो दुनिया में रहता है, वो भी तो खाना खाता है, वो भी तो लोगों से मिलता जुलता है, उसका अपना घर होता है, सिलसिला होता है, सब कुछ होता है, हालांकि उसकी आंखें नहीं है। अल्टरनेट जराए से वो अपना काम चलाता है। एक आदमी बहरा है, कान उसके काम नहीं करते, तो वो तो मरता नहीं है, जिंदा होता है। और आम आदमियों से अमूमन वो ज्यादा तेज और शरारती होता है, ये भी देखा गया है। हमारे यहां पठानों में कहते हैं जो आदमी माजूर होता है उसमें एक रग उसकी जगह इजाफी होती है, वो शरारती भी होता है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये सारी की सारी जो हमारी और आपकी इंफॉर्मेशन के तरीके हैं, ये तरीके अल्लाह ताला ने ही हमें दिए हैं, और ये लिमिटलेस नहीं है, लामहदूद नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इनका एक खास महदूद दायरा रखा है, एक सर्कल रखा है, उससे आगे हम नहीं जा सकते। फिर क्या होता है कि जो चीजें हमारी इन चीजों के इन पांच हवासे खमसा की रेंज में नहीं आते हैं, उसके बाद नंबर आता है अकल का। और हम थ्योरी से, थीसिस से, और दलाइल से, और तजुर्बे से, और हिस्ट्री से ये बात साबित करते हैं कि फला फला काम अगर कर लिया जाए तो इसका रिजल्ट ये निकल सकता है, और फला फला गैसेस को आपस में मिला दिया जाए तो उससे हाइड्रोजन तैयार हो जाएगी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल आएगी। ये सारी चीजें ये हमारी अकल ने तजुर्बात से साबित करके, और हमें जो चीज पता नहीं थी आज हमें वो पता है। आज से 400 साल पहले, 500 साल पहले ना ऑक्सीजन कोई जानता था, ना हार्ट सर्जरी कोई जानता था। ये सारी चीजें मौजूद तो थी लेकिन हमने डिस्कवर नहीं की थी, हम उसको दरियाफ्त न कर सके थे, यहां तक के एक इंसान की अकल उस तक पहुंच गई और उसने लोगों को साबित करके दिखाया कि ये चीज है और हकीकत है। इसी तरह जो गैब है हमारे और आपके सामने नहीं है, लेकिन जब एक अकलमंद आदमी और संजीदा आदमी आपको बताए कि जी फलां जगह आज ऐसे वाकया पेश आया, ऐसे ऐसे हो गया, ये हो गया, तो हम उसकी बात मानते हैं, हालांकि ना अपने आंखों से देखा होता है, ना कानों से सुना होता है, ना नाक से सूंघा होता है, ना जबान से चखा होता है, ना हाथों से उसको टच किया होता है। क्यों मानते हैं? अकल की वजह से। तो जैसे आंख एक हद तक जाके रुक जाती है और जैसे कान एक हद तक जाके रुक जाता है, तो इसी तरह ये आर्गुमेंट और ये बात बिल्कुल गलत है कि अकल का कोई हद नहीं है और अकल हर जगह जा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि इंसान के हर हर चीज आप देख लीजिए उसकी एक खास हद मुकर्रर की गई है, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता। तो ज्यादा दलाइल जब साबित हो जाते हैं तो ये बात भी सामने आ जाती है कि अकल वो भी एक हद तक चलती है, उससे आगे नहीं चलती। अगर अकल हमेशा से चलती तो आज से 200 साल पहले एयर कंडीशनर नहीं था, डीप फ्रीजर नहीं था, रेफ्रिजरेटर नहीं था, یہ ساری چیزیں کیوں نہیں تھیں؟ جب آپ کی عقل ہمیشہ سے بہت اعلیٰ اور سب سے تیز اور آگے ہے تو یہ ساری چیزیں کیوں نہیں بنائی؟ اس لیے کہ وہاں تک آپ کی عقل نہیں پہنچی تھی. اس لیے بالکل اسی طرح جہاں انسان کی عقل کام چھوڑ دے اور جہاں انسان کی عقل کا دائرہ ختم ہونے لگے تو وہاں پہ پھر ایک نئی سلسلہ انفارمیشن کا شروع ہوتا ہے، اسے وحی کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں میں سے کچھ مخصوص انسانوں کو چن لیتے ہیں اور ان پر وحی نازل ہوتی ہے فرشتے کے ذریعے سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ان کے دل میں آتا ہے. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. سورہ شورا کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی پہ وحی کرتے ہیں تو براہ راست دل پہ ڈالتے ہیں، او یرسل رسولا یا پھر ہم فرشتہ بھیجتے ہیں، او من وراء حجاب یا اللہ تعالیٰ براہ راست پردے کے پیچھے سے یعنی غیب سے ہم کلام ہوتے ہیں. یہ وہ طریقے ہیں جن سے انبیاء کو وحی ملتی ہے. اور وحی کیسے ہوتی تھی، کیا ہوتا تھا، یہ جاننا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہونے والے کلام کو کہتے ہیں. وحی کون لے کے آتا تھا؟ علماء فرماتے ہیں کہ وحی جب بھی کبھی کسی فرشتے کے ذریعے فرمائی گئی ہے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو چار فرشتوں کا ذکر میں نے کیا تھا، ان میں پہلے نمبر کے فرشتے جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے انبیاء کے پاس تشریف لے جاتے تھے. اور یہ بات ایک اور طریقے سے بھی ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام سب کو سنایا اور اسلام کی تبلیغ شروع کی تو یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہود جانتے ہو؟ یہودی، ہاں، جیوز، حضرت موسیٰ کو ماننے والے اور تورات کو ماننے والے، لیکن وہ جھوٹے ہیں. ان کے پاس جو آج تورات ہے یہ وہ تورات نہیں ہے جو آسمان سے نازل ہوئی، اس لیے ہمارا ان کا اختلاف. اور یہودیوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی کتاب، آپ کا قرآن، آپ کی وحی یہ ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ یہ وحی جو فرشتہ لے کے آتا ہے ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں، نہیں مانتے ہم اس کو. قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ. قرآن نے کہا، آپ فرما دیجئے، اگر کسی کو جبرائیل سے دشمنی کرنی ہے تو کرے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے اور اللہ کے حکم سے قرآن لے کے آتا ہے، اپنی مرضی سے وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. اور پھر قرآن نے کہا کہ اللہ سے، اللہ کے رسولوں سے، اللہ کے فرشتوں سے، جبریل سے اور میکائیل سے جو دشمنی کرے گا تو وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ بھی کافروں سے دشمنی کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں توازن سوری. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، توازن سوری یا مشابہت سوری. ومکروا ومکر اللہ. اور وہ بھی دھوکہ دیتے ہیں. آگے بولو. نہیں، خبردار، احتیاط سے. اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کا جواب دیتے ہیں، یہ ترجمہ کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دیتے لیکن کلمات ایک جیسے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مشابہت یا مشاکلت سوری. اردو میں کہتے ہیں جیسے کرنی ویسی بھرنی، کہ تم جو کر رہے ہو اس کا جواب بھی تمہیں وہی ملے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے کلمات استعمال ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ ایک عظیم ذات ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کب سے تھا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا، یہ اس کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ کب تک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تک رہے گا، یہ اس کا جواب ہے. آیت الکرسی پہ غور کیجئے گا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. الہ، الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے. اور پوری کائنات میں جو کچھ بھی، دنیا میں اور کائنات اور آسمان اور زمین میں اور نہ جانے اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، سب کچھ میں ایک ہی ذات خالق بھی ہے، ایک ہی ذات مالک بھی ہے. وہی، اسی کا حکم چلتا ہے، وہی قادر ہے، وہی جب تک چاہے گی یہ نظام چل رہا ہے، اور وہی جب چاہے گا تو یہ نظام ختم ہو جائے گا. اس ذات کا نام اللہ ہے. اللہ کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لفظ اللہ یہ اللہ کی ذات کا نام ہے، بس اتنا کافی ہے. بعض لوگ کوشش کرتے ہیں اس کا ترجمہ کرنے کی کہ یہ الہ سے نکلا، یہ لاہ سے نکلا، یہ لہو سے نکلا. علماء فرماتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ ہماری عقل وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لفظ کو سمجھ سکیں. بس یہ ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور اس ذات کا نام اللہ ہے، یہ کافی ہے جان لینا. اور میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت الکرسی کا بتایا، اللہ اللہ، تو انسان کی عقل میں ضرور یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے. فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر اس کے علاوہ. الحی خود بھی زندہ ہے اور زندہ کرتا بھی ہے. القیوم خود بھی قائم ہے اور قائم بخشتا بھی ہے. یعنی میں، آپ، ہمارے سارے ساتھی، پوری دنیا، ہمارا ملک، ہمارا شہر، یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، یہ ترقی کر رہا ہے، یہ بڑھ رہا ہے، یہ کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، یہ چلتا ہے، یہ آگے بڑھتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اسے کہتے ہیں قیوم، جو پورے نظام کو قائم رکھتا ہے. لا تأخذہ سنا، اور اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی. بیٹھے بیٹھے جب کوئی ایسے بیٹھا ہو اور اس کو نیند آ رہی ہو بہت سخت، تو جھٹکا لگتا ہے ایک دم سے، اس کو کہتے ہیں اونگ آنا. اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کو اونگ نہیں آتی. مطلب یہ کہ ایک لمحے کے لیے اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ غافل نہیں ہے اپنی مخلوق سے اور اپنی قدرت سے. ولا نوم، اور نہ ہی اللہ کو نیند آتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. کیونکہ انسان کو یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی کائنات، اتنے بڑے آسمان اور زمین اور اس کے علاوہ سیارے، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب کیسے چلا رہی ہے اکیلے؟ تو قرآن نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کو آرام کی ضرورت نہیں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمان میں اور زمین میں، سب کچھ مطلقاً. انسان اللہ کا بندہ، زمین اللہ کی مخلوق، آسمان اللہ کا مخلوق، لکڑی اللہ کی مخلوق، لوہا اللہ کی مخلوق، ہر ہر چیز جو اس دنیا میں آپ کی نظر سے گزر رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ چکھ رہے ہیں، آپ ٹچ کر رہے ہیں، آپ عقل سے دیکھ رہے ہیں، یہ سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی اس کا مالک ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے اپنی بات کر سکے مگر اللہ کی اجازت سے؟ مطلب یہ کہ ایسے بندے، اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اللہ تعالیٰ کے مخصوص لوگ جن کو اللہ پسند کرتے ہیں اور جنہیں سے اللہ کو محبت ہے، ان کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ کسی کی سفارش کریں یا اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی درخواست پیش کر سکیں، بس اتنا کر سکتے ہیں. اور اسی سے وہ سلسلہ نکلتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی شفاعت فرمائیں گے. ہم جب کبھی دعا کرتے ہیں تو نیک لوگوں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، بزرگوں کے نام سے دعا کرتے ہیں، تو بزرگ یا نیک لوگ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، بس اتنا کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کے ہاں ہماری سفارش کو آگے بڑھا دیں، بس اتنی سی بات ہے. اور یہ جو ہنگامہ کرنے والے، جلوس اور جھنڈوں والے، وہ ان کا اور ہمارا یہی اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بزرگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو اولیاء ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں کو بخشواتے ہیں، وہ لوگوں کی دعا قبول کرواتے ہیں، وہ لوگوں کو بیٹا دلواتے ہیں، وہ لوگوں کو جاب دلواتے ہیں، وہ لوگوں کے بزنس کو کامیاب کرواتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، وہ خود اپنی شفاعت کے محتاج ہیں، اور وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و رحمت کے بغیر جنت نہیں جا سکتے. تو جو خود اللہ کی مخلوق ہو اور جو خود شفاعت کا محتاج ہو، آپ کے لیے وہ کیا شفاعت کرے گا اور کیا فائدہ دے گا آپ کو؟ ہاں اتنا ہے کہ جس طرح دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کی عزت ہوتی ہے، ان کا چہرے کا اکرام ہوتا ہے، جہاں وہ جاتے ہیں اور جو بات کرتے ہیں وہ سنی جاتی ہے، تو آخرت میں بھی جو اللہ کے نیک اور مخصوص بندے ہوتے ہیں ان کی بات وہاں پہ سنی جاتی ہے. بس اتنی سی بات. یہ ہے اصل عقیدہ توحید، اللہ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کون ہے اور مومن کو اللہ تعالیٰ سے کیسے تعارف ہونا چاہیے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے آگے پیچھے، اوپر نیچے، دائیں بائیں، اسی طرح فرشتوں کے آگے پیچھے، اوپر نیچے، دائیں بائیں، سب اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز زمین میں چھپی ہوئی، کائنات میں چھپی ہوئی نہیں ہے. ولا يحيطون به من علم من شيء الا بما شاء، اور اللہ کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے مگر جو اللہ چاہے وہ ہم جانتے ہیں. غور کیجئے کیسی زبردست آیت ہے آیت الکرسی، کہ اللہ نے اپنا اسم ذاتی ہمیں بتایا، اللہ ہم پہچان گئے، اللہ کا علم صفاتی رحمان ہم پہچان گئے، رحیم ہم پہچان گئے، مالک ہم پہچان گئے، ذوالجلال والاکرام ہم پہچان گئے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل اور کرم سے ہمیں یہ نام نہ بتاتے تو آج ہم بھی علیہ باللہ رام رام کر رہے ہوتے اور نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کا فضل کہ اس نے ہمیں یہ عظیم قرآن اور اسلام دیا، جس کی بدولت ہم اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اتنی ہم پہچان کر چکے ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی بادشاہت آسمانوں اور زمینوں میں پھیلی ہوئی ہے. کرسی کا ترجمہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، بخاری شریف حدیث کی بہت بڑی کتاب اور قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب، اس کو بخاری شریف کہتے ہیں. اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کرسی کا ترجمہ کیا ہے، علمہ اللہ کا علم، سلطانہ اللہ کی بادشاہت، وہ آسمانوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے اور زمینوں میں بھی پھیلی ہوئی. ولا یعودہ حفظہما، اور اللہ کو تھکاتا نہیں ہے ان دونوں کی حفاظت کرنا. وہی بات ہے کہ اللہ کی ذات ایسا عظیم بادشاہ ہے اور اتنی عظیم شخصیت ہے، اتنا بڑا ذات ہے، کہ انسان تو اپنے حساب سے سوچتا ہے کہ بھئی میں نے 20 گھنٹے کام کر لیا تو اب میں تھک گیا ہوں اور کام نہیں کر سکتا، اور میں نے 4 کام کر لیے تو 5واں میں نہیں کر سکتا. ولا یعودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت تھکاتی نہیں ہے. اصل میں آد یا اودو کہتے ہیں کسی آدمی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ وزن ڈال دینے کو. ایک آدمی 80 کلو اٹھا سکتا ہے، آپ نے اس پہ 120 کلو ڈال دیا، تو اب جو وہ جس طرح چلے گا اور جس تکلیف سے وہ اٹھے گا، اس کو عربی میں کہتے ہیں آد یا اودو. ولا يعوده حفظهما, اور اللہ کو تھکایا نہیں ہے آسمان اور زمین کی حفاظت اور بادشاہت نے. وہو العلی العظیم, اور اللہ کی ذات بہت بڑی اور بہت ہی زیادہ عظمتوں والی ہے. اس آیت الکرسی میں ایک آیت کے اندر اللہ تعالی کے 18 تعارف ہیں. اللہ ایک, لا الہ دو, اللہ ہو تین, الحی چار, القیوم پانچ, لا تأخذہ چھ, سنت ولا نوم, لہو سات, ما فی السماوات و ما فی الارض, من ذا الذی, من اللہ کی ذات کے مقابلے میں کون ہے, آٹھ, یشفع عندہ, ہو ضمیر کا مرجع اللہ ہے, نو, الا باذنہ, ہی ضمیر پھر اللہ کی طرف راجع ہے, دس, ولا يحيطون بشيء من علمه, گیارہ, الا بما شاء, بارہ, وسع كرسيه, تیرہ, السماوات والارض ولا يعوده, چودہ, حفظهما, وهو, پندرہ, العلی, سولہ, العظیم, سترہ, اور ایک اس میں مجھ سے کوئی رہ گیا. ایک آیت کے اندر 18 جگہ اللہ کا تعارف ہے آیت الکرسی میں. اس لیے یہ آیت پورے قرآن کی بادشاہ ہے, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بڑے فضائل فرماتے تھے, فرماتے تھے لہا فضیلہ, اس آیت کی فضیلت ہے, یہ سب آیتوں میں بڑی اور اچھی ہے. سل لے کے آ جاؤ ابھی, رکو صبر, ٹھیک. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ میں نے ابتدا میں سورہ اخلاص پڑھی آپ کے سامنے, قل ہو اللہ احد, آپ فرما دیجئے وہ اللہ یکتا ہے, اللہ الصمد, وہ اللہ بے نیاز ہے, لم یلد, نہ وہ پیدا ہوا ہے, ولم یولد, نہ وہ کسی سے پیدا ہے, ولم یکن لہ کفواً احد, اور اللہ کے سامنے اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے کائنات میں. تو یہ عقیدہ اپنا درست کر لیجئے کہ اللہ تعالی کی کوئی اولاد نہیں ہے. یہ جو کرسچنز ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو خدا ہے الیاذ باللہ وہ تین چیزیں ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, یقیناً کفر کیا ہے ان لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے, اللہ تین نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ تین لوگ ہیں, ایک اللہ تعالی کی ذات ہے, دوسری حضرت مریم ہے, اور تیسری حضرت عیسیٰ ہے. ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ وہ اللہ کو پہچان گئے لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کی اولاد ثابت کر دی, اور الیاذ باللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. قرآن نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں, سبحانہ, اللہ تو بہت عظیم ذات ہے, اور ما کانا یتخذ من ولد سبحانہ, اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹے کی. بیٹے کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو فانی ہوگا, آج ہے کل نہیں ہے, اس کو ایک ایسی اولاد چاہیے جو اس کے کام سنبھالے, اس کا گھر سنبھالے, اس کی کوشش سنبھالے. جس ذات نے ہمیشہ رہنا ہے اس کو خلیفہ کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو بیٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو کیا ضرورت ہے بیٹا ثابت کرنے کی. اس لیے اللہ تعالی نہ شادی ہے, نہ اولاد ہے, نہ اس کو بھوک لگتی ہے, نہ اس کو پیاس لگتی ہے, نہ اس کو نیند آتی ہے, نہ اس کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. ایک ہی وقت میں ایک ساتھ وہ ہر جگہ موجود ہے, سب کچھ دیکھ رہا ہے, سب کچھ سن رہا ہے, اور ہماری اور آپ کی ایک ایک نقل و حرکت سے وہ ذات واقف ہے. یہ اللہ کا تعارف اپنے ذہن میں بٹھا لینا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالی کی صفات, یعنی اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ مالک ہے, اللہ رزاق ہے, اللہ غفار ہے, اس کو پہچاننا. یہ جو اسماء الحسنہ ہم پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے 99 نام, یہ سب اللہ کی صفات ہیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خاصیات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں کھانا بھی کھلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں پانی بھی پلاتے ہیں, اللہ نے ہمیں زندگی بھی دی ہے, جب اللہ چاہیں گے ہم مر جائیں گے. پہلی دفعہ جیسے اللہ نے زندہ کیا, دوسری دفعہ بھی اللہ زندہ کریں گے, اور اللہ تعالیٰ زندہ کر کے ہم سے سوال و جواب کریں گے, حشر و نشر ہوگا, پل صراط ہوگا, اور جو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ہوگا وہ ناکام ہوگا. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک ضروری بات یاد آ گئی تو بیان کر دیتا ہوں کہ مسلمان کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے جو پیغمبر اور رسول بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اللہ کی مرضی اور حکم سے وہ سلسلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد کسی کے والد نہیں ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. قرآن کی آیت ہے یہ. کسی کے والد نہیں ہیں کیا مطلب ہے؟ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو، اگر پیغمبر کا بیٹا ہوگا تو وہ بھی پیغمبر ہوگا. یہ عجیب بات ہے. اور اگر پیغمبر نہیں بھی ہے لیکن پیغمبر کا خون، پیغمبر کی نسل و نسب، پیغمبر کی کرامات، پیغمبر کا مقام ضرور اس میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ محمد آخری نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام اور مرتبہ دیکھیے کہ انہوں نے اللہ کی دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی. فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اولاد نہ ہو لیکن قرآن کا پیغام آگے پہنچانا ضروری ہے. اور پھر اگر نسلی اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ایسی اولاد کسی نے دیکھی ہوگی جیسے پیغمبر کی، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، عبداللہ ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر، انس، ابو سعید، سلمان فارسی، صہیب رومی، ان میں سے ہر ہر آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو زمین پہ گرنے نہیں دیتا تھا، ایسی اولاد تھی حضرت کی. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے وارث وہ عالم ہے. جو مسجدوں میں، مدرسوں میں، منبر پہ، محراب پہ اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں اور وہ سب جگہ پہ دین سکھاتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو اصل میں انبیاء کے وارث ہیں. آج کل لوگ آتے ہیں بڑے شد و مد سے بتاتے ہیں، جی میرا نام سید فلاں ہے اور میں فلاں سید کا بیٹا ہوں، وہ تو آبا تھے تمہارے، بتاؤ تم کیا ہو. اردو کا شعر ہے. ہاں، صرف نام کا سید ہوتا ہے، اس کو سر سے پاؤں تک دیکھیے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یا اللہ، اس میں سید کی کوئی بھی خاص بات نہیں ہے اس میں. یاد رکھیے گا، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ سید میں کچھ صفات ہوتی ہیں وہ ضرور دیکھا کریں. کیا صفات ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ فصیح ہوتا ہے، کلام بہت اچھا کرتا ہے. دوسرا یہ، اس میں وجاہت ہوتی ہے، خوبصورت بہت ہوتا ہے وہ. تیسرا یہ کہ حسب ہوتا ہے، نسل اس کی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، خاندان اس کا بڑا زبردست ہوتا ہے. شجاعت، ڈرتا کسی سے نہیں ہے. سخاوت، اور وہ اللہ کے راستے میں اور اللہ کی مخلوق پہ پانی کی طرح بہاتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت سخی تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تھا، فل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریہ المرسلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جیسے صبح کی باد نسیم چلتی ہے، ایسے چلتی تھی آپ کی سخاوت. ہر آدمی کے لیے، ہر خاص و عام کے لیے، ہر چھوٹے بڑے کے لیے کچھ نہ کچھ خیر اس میں ہوتا ہی تھا. ایک شاعر گزرے ہیں، بہت بڑے شاعر، شاعر اسلام، حضرت امین گیلانی رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے تھے کہ شعر ہے، وہ شعر اس طرح ہے کہ سارے نبیوں میں کیوں نہ دھج ہو نرالی ان کی، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس قسم کے بھی افراد آئے ہیں وہ خیر لے کے گئے. آپ غور کیجئے، حدیث میں کبھی فرماتے ہیں اللہ کے رسول اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز وقت پہ پڑھو، یعنی اس کو اس کی ضرورت تھی. پھر ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل بتائیے، آپ نے کہا جہاد پہ جاؤ. یعنی اس کو جہاد کی ضرورت ہے. اے اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرو, اس کو وہاں ضرورت تھی. اے اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا زبان کی حفاظت کرو, اس کو اس کی ضرورت تھی. یہ جو ایک ہی سوال کے مختلف جوابات دیے جا رہے ہیں, یہ حکیم ذات, یہ عقل مند آدمی کی نشانی ہے. اور جو آدمی ایک ہی لکیر یاد کر لے اور بس اسی کا رٹا لگائے, کچھ بھی ہو جائے اس کو وہی آتا ہے اور کچھ نہیں آتا, وہ تو بیوقوفی کی علامت ہوتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات وہ زندگی کے مختلف مراحل میں مختلف طریقے سے ہوتے تھے. اللہ کی ذات کا تعارف بہت ضروری ہے. اللہ کی ذات وہ آپ کو ایسے مقام پہ نظر آئے گی جہاں آپ کو مخلوق سے بے امیدی پیدا ہو جائے گی. ابھی تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جی میرا یہ کام ابو کر دیں گے, یہ کام امی کر دے گی, یہ کام چاچا کروا دیں گے, یہ کام فلاں کروا دے گا. لیکن ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ سب اپنے اپنے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور آپ کو میدان میں اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کرو جو اب کر سکتے ہو, کتنا زور ہے تم میں. اور ایسے وقت میں آپ نے اپنے رب کو یاد کرنا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ تعالیٰ وہاں سے تمہاری مدد کریں گے جہاں سے کبھی تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنا تعلق صحیح رکھیں. آج کے سبق کے طور پہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. نمبر ایک, اللہ کی ذات اور صفات کا تعارف. نمبر دو, کہ اللہ کے ساتھ شریک کسی صورت میں نہیں ٹھہرانا. اگر اس میں کامیاب ہو گئے بس زندگی کا مقصد آپ کا حاصل ہو گیا ہے. اللہ کے ساتھ کبھی کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, حضرت لقمان علیہ السلام بہت ہی عقل مند آدمی تھے اور پوری حکمت, خواہ وہ جو ڈاکٹری ہے, طب ہے, یا پھر جو عقل کی باتیں ہیں, ساری حضرت لقمان سے آئی ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ العیاذ باللہ بت آپ نے کھڑے کر لیے اور بت کی پوجا شروع کر دی. یہ شریک ٹھہرانے کی ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ 50 طریقے ہیں. لوگوں سے امید لگا لینا اور لوگوں ہی کو ہر چیز میں کارآمد سمجھنا, اللہ کے سوا کسی اور سے ہمیشہ مدد اور نصرت کی امید رکھنا, اللہ کے جنات اور اللہ کے مخلوق فرشتے ان کو کسی چیز میں مالک و مختار سمجھنا, یا اس طرح جتنے بھی اعمال ہیں, یہ سب کے سب حقیقت میں شرک ہے. اور اللہ تعالی کی ذات میں شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا لیکن پہچاننا ضروری ہے. یہ جو ہمارے کراچی اور پاکستان کے شہر میں بڑے شور اور ہنگامے سے لوگوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں ہری پگڑی والے, مسلک کے بریلوی جسے کہتے ہیں, ان کے جو سب سے بڑے عالم تھے ان کا نام تھا احمد رضا خان بریلوی, ان کو یہ کہتے ہیں اعلی حضرت. آپ سنتے ہوں گے جی اعلی حضرت نے یہ کہہ دیا, اعلی حضرت نے وہ کہہ دیا. اعلی حضرت کا ایک شعر ہے اور اس شعر کا پہلے میں وہ شعر پڑھتا ہوں تاکہ آپ سن لیں. تھا تمہارا دوش اطہر جب گئے عرشی بری پر. کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے, یعنی آسمانوں کی سیر پہ جب جا رہے تھے, تو ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. تو اعلی حضرت یہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے کندھے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کے معراج پہ گئے. اب یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ حالانکہ قرآن میں ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو بلایا, بیت المقدس بلایا, وہاں حضرت نے نماز پڑھی, انبیاء کو نماز پڑھائی, پھر وہاں سے سیڑھی لگی اور آپ آسمان پہ تشریف لے گئے. جبرائیل حضرت کے ساتھ تھے. بخاری شریف میں طویل حدیث ہے, ہر آسمان پہ ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ سے, حضرت عیسیٰ سے, حضرت یحییٰ سے, حضرت یوسف سے، حضرت موسیٰ، ابراہیم، آدم، ان سارے پیغمبروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور پھر آگے تشریف لے گئے لا مکان کی طرف، اللہ تعالی کی طرف، اور وہاں جا کے اللہ سے ملاقات کی ہے. لیکن اب ایک آدمی گئے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے سینکڑوں سال بعد ایک عام امتی، ایک اللہ کا ولی، نیک آدمی پیدا ہوا عبد القادر جیلانی کے نام سے. اس کا کیا کام ہے کہ وہ معراج میں پیغمبر کو تخت پہ چڑھا رہا ہے؟ یہ ہے شرک کی ایک قسم. اچھا، اسی طرح جب نیک لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں، اسی طرح نیک لوگ مشرکین مکہ میں بھی ہوتے تھے. اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، کیا تم نے دیکھا لات کو اور عزا کو، وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، اور منات کو، اور حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے بت تھے، ان کے نام تھے وَلَا يَعُوقَ وَيَعُوسَ وَنَصْرَ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، یغوس اور نصر، یہ سب کون لوگ ہیں؟ تھوڑا سا توجہ دیجئے گا، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین تھے اور یہ کافر تھے، ان میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو یہ اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے تھے. اتخذوا قبور اولیائہم مساجدا، اپنی یہ جو اپنے نیک لوگ ہوتے تھے ان کے مر جانے کے بعد ان کی قبر کو مسجد بنا لیتے تھے. اس کا کیا مطلب ہے قبر کو مسجد بنانے کا؟ آج آپ چلے جائیے اور یہ جو جگہ جگہ دربار کھلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ درگاہیں کھلی ہوئی ہیں، جگہ جگہ قبروں پہ مزارات کھلے ہوئے ہیں، وہاں جا کے دیکھیے کہ نماز کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، قبلے کا کوئی پتہ نہیں کس طرف ہے، لیکن لوگ ہیں، جمع ہیں، اور قبر کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں، قبر سے چوما چاٹی ہو رہی ہے، قبر پہ چادر چڑھائی جا رہی ہے، قبر پہ پھول چڑھائے جا رہے ہیں، آج برسی ہے، آج میلہ ہے. اتخذوا قبور مساجدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے یہ بتا کے چلے گئے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انسان کی قبر کو مسجد بنا لیتے ہیں، اور یہ سب کے سب اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے ہاں بہت ہی برے لوگ ہیں. مرضی آپ کی ہے، ہمارے ذمہ اللہ نے بیان لکھا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی عقل استعمال کر کے فیصلہ کیا جائے کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے. قرآن و سنت کو دیکھ کے آسانی کے ساتھ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جب ان کے ہاں کوئی بر جاتا تھا نیک آدمی، تو اس کے نام پہ ایک بت بنا لیتے تھے. یہ جو لات ہے، یہ ایک نیک آدمی تھا اور یہ حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، لیکن مر گیا تو اس کے نام پہ ایک بت کھڑا کر دیا. عزا، یہ بھی ایک مشرکین میں ایک بندہ تھا، اور وہ جب مر گیا تو اس کے نام پہ ایک بت کھڑا ہو گیا، اس کا نام رکھ دیا عزا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اَفَرَائِتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، یہ سب تم لوگوں نے کیا کھڑے کیے ہوئے، یہ کیا چیزیں کائے کے لیے کھڑی کی ہوئی ہیں؟ اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عجیب تقسیم ہے کہ میرے اس حصے میں ساری بیٹیاں کر دی اور اپنے لیے بیٹے سارے، یہ تو غلط بات ہے. اور بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو ظالم زندہ درگور کر دیتے تھے، قبر میں ڈال دیتے تھے اس کو، اور ساری کے سارے فرشتوں کو کہا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. قرآن نے ان کے غلط بات کا رد کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف. اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے اور جیسے چاہے کرے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ لوگوں سے سوال کر سکتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کیسے کیا، زکات دینے کا کہا تھا نہیں دی کیوں، روزہ رکھ نہیں رکھا کیوں، نماز نہیں پڑھی کیوں، لیکن اللہ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، بالکل نہیں کہہ سکتا ہے. بلکہ ایک حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیں تو کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتے کہ آپ نے کیوں کیا. اللہ کی مرضی، اس کی مخلوق تھی، اس نے پیدا کی، اس نے ختم کر دی، اور اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے چاہیں تو ساری کائنات کو جنت میں بھیج دیں تو بھی اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے کیوں کیا. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو یہ ہر وقت بتاتے ہیں کہ مسلمان جنت جائیں گے کافر جہنم جائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ نیکی کے بدلے میں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ جو چاہیں کریں، لیکن اللہ کی ذات حکیم ذات ہے، اللہ کی ذات عقل کی سب سے اعلیٰ ذات ہے، اور پوری دنیا میں جو عقل بانٹی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا ایک قطرہ اور اس سے ذرے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے نہیں فرماتے کہ اس کی مخلوق میں وہ بے انصافی اور غلط فیصلے محسوس ہوتے ہیں۔ ہاں، علامہ اقبال ایک دفعہ ناراض ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے کہا برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ، شکوہ لکھا انہوں نے، اور شکوہ کبھی موقع ملے تو اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا، اس نظر سے دیکھیے کہ ایک مومن کیسے اپنے محبوب سے شکایت کرتا ہے۔ لیکن پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ اسی علامہ اقبال نے جواب شکوہ لکھا اور ایسا جواب دیا کہ کائنات یاد کرے گی اس جواب کو۔ علامہ اقبال حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے، اور مشہور ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے پاس جب وہ آئے اور انہوں نے جب علوم پڑھے تو کہنے لگے کہ افسوس، میں نے اپنی زندگی لندن میں آکسفرڈ میں جا کے ضائع کی ہے، کاش کہ مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ ڈھابیل میں حضرت شاہ صاحب جیسی شخصیت ہے تو میں لندن نہ جاتا۔ اتنے بڑے آدمی تھے، ان کی قدر کریں، ان کا کلام سیکھیں اور اس سے حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ ایک مسلمان امت کے نوجوان کو کیسے وہ غیرت دلاتے ہیں، کیسے اس کو سیلف سسٹین کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، اور کیسے اس کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا مقام کیا ہے۔ نہیں نشے من تیرا قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مومن بناؤ، ہر طرح کے حالات کے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ یہ نہیں کہ آج جو ہے وہ بس طبیعت صحیح نہیں ہے اور مزاج میں مزہ نہیں ہے تو بس سب چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ نہیں، احوال ہر قسم کے آئیں گے۔ تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جب تک مشکلات نہیں سہیں گے، جب تک کوشش نہیں کریں گے، جب تک ٹھوکریں نہیں کھائیں گے، جب تک غلطیاں نہیں ہوں گی، اس وقت تک آپ میچیور نہیں ہو سکتے، اس وقت تک آپ کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں آ سکتی جو آپ بہت ساری محنت کے بعد سیکھیں گے۔ بہرحال یہ ایک عظیم اور طویل بحث ہے کہ مسلمان نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم حدیث بیان کی ہے، وہ حدیث آج سن لیجئے، انشاءاللہ پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے سبعت یظلہم اللہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اپنے تخت کے سائے میں جگہ دیں گے، اور اس دن کائنات میں کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ نمبر ایک، الامام العادل، انصاف والا بادشاہ۔ مسلمانوں میں بادشاہ کی بڑی قدر ہے، لیکن وہ واقعی بادشاہ ہو، امیر ہو، خلیفہ ہو، مسلمانوں کا لیڈر ہو، قائد ہو، اور وہ انصاف اللہ کی زمین پہ قائم کرے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں زمین زلزلہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پہ زور سے پاؤں مارا اور فرمایا رک جاؤ اللہ کے حکم سے، کیا میں نے تیرے اوپر اللہ کا نظام نافذ نہیں کیا؟ حضرت نے یہ فرمایا، زمین رک گئی، اس کے بعد نہیں ہلی۔ اور ایسے کئی مواقع ہیں، ایک موقع پہ آتا ہے دریا رک گیا تھا، حضرت نے خط بھیجا کہ میں اللہ کا خلیفہ زمین میں امیر المومنین تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے چل جاؤ، دریا چل پڑا۔ یہ ہوتے تھے بادشاہ، کہ انسان تو چھوڑو، دوسری چیزیں بھی ان کے حکم کے مطابق سیدھی ہو جاتی تھی۔ آج کے بادشاہان آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی گندی گیم کو اور گندے کھیل کو کہاں تک لے کے چلے گئے، روزہ رسول تک، اور وہاں جا کے اس قسم کی حرکتیں، الیعوذ باللہ واستغفر اللہ۔ پشتو میں ایک شعر ہے، حضرت والد صاحب جب مدینہ جاتے تھے تو وہ شعر پڑھتے تھے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ظالم آدمی تم پیروں پہ چل رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ زمین پلکوں پہ چلنے کی زمین ہے، پیروں پہ چلنے کی زمین نہیں۔ ایسی زمین پہ جا کے اور وہاں پہ یہ سلسلہ قائم کر لینا کہ فلاں چور ہے اور فلاں نہیں ہے، اس گند کو اپنے گھر تک رہنے دو. ایک ہی نقطہ تو باقی رہ گیا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں. اب اس میں بھی لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے، مناسب نہیں ہے. کم از کم آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، پہلا آدمی اللہ تعالیٰ جسے بہت پسند کرتے ہیں وہ سچا مسلمان بادشاہ جو مسلمانوں کی خیر کے لیے، عافیت کے لیے اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے ہر وقت کوشش کرتا ہو، ایسے بادشاہ کو حدیث شریف میں قیامت کے دن جنت میں انبیاء اور اولیاء کے ساتھ رہنے کا کہا گیا ہے. اور دوسرا آدمی وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ اللہ کا بندہ نوجوان جس کی تربیت اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو. ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں ایسے نوجوان چھوٹی چھوٹی عمر کے آتے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جوانیاں مبارک کرے، نماز خوب شوق سے پڑھیں، وضو خوب شوق سے کریں، روزے خوب شوق سے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور دنیا کی جو تمام چیزیں ہیں وہ آپ کے قدموں میں آئیں گی. آپ سب کو چھوڑ کے اللہ کے ہو جائیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسے دیتے ہیں. ہاں، ایک خالق کے غلام بن جاؤ تو مخلوق کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور لوگوں کے غلام بنو گے تو پھر غلامی ہی کرنی پڑے گی اور بہت زیادہ ذلت اٹھانی پڑے گی. وشاب نشا فی عبادت اللہ، اور وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پلے بڑے. ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے بچوں کو ضرور کہتے ہیں کہ نماز کے لیے چلو، اس لیے کہتے ہیں، خاص طور پہ حدیث شریف میں آیا کہ 7 سال کی عمر کا بچہ اس کو نماز پڑھنے کا کہنا ہوگا تاکہ اس کو عادت پڑ جائے، تاکہ وہ مسجد آنا جانا سیکھ لے، وہ ماں باپ سے طریقہ سیکھ لے کہ نماز کیسی پڑھنی ہے. اور جب 10 سال کا بچہ ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر نماز اب فرض ہو گئی ہے اور ہر حال میں نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اور ورجل طلبت ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ بندہ جسے ایک خاتون طلب کرے گناہ کے لیے، غلط کام کے لیے، زنا کے لیے، اور وہ جواب میں سیدھا کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت خاص مقام دیں گے. اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی. حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، عزیز مصر کی بیوی نے ہر طرح حضرت کو پھسلانے کی کوشش کی، حضرت نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ حضرات بھی اگر یہ اپنے اندر ملکہ پیدا کر لیں اور کسی طرح اپنے نفس پہ قابو پا لیں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ کام نہیں ہوگا، تو دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں. ورجلان تحابا فی اللہ وتفرق علیہ، اجتماع علیہ وتفرق علیہ، اور دو بندے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. ہم سب بیٹھے ہیں ادھر، ہماری کیا غرض ہے آپس میں؟ نہ میں نے آپ کو کچھ دینا ہے، نہ آپ نے میرا کوئی حساب دینا ہے، ہم سب اللہ کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. اس وجہ سے ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اس جماعت میں شامل کر دیں کہ جس دن کوئی سایہ نہ ہو اور گرمی بہت زیادہ ہوگی، حدیث میں آتا ہے کہ پسینے میں انسان ڈوب کے مرنے کا خطرہ ہوگا، ایسی گرمی میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے. اس کے لیے اللہ کے لیے محبت کرنا سیکھ لے. دنیا کی چیزوں کے لیے محبت ہو گئی بس بہت ہو گئی، ہاں کسی سے اللہ کے لیے محبت، کسی کو اللہ کے لیے مدد، کسی کے ساتھ اللہ کے لیے اچھائی. ورجل انفق یمینہ حتی لا تعلم شمالہ، اور وہ آدمی جس کا سیدھا ہاتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو اور اس کے الٹے ہاتھ تک کو پتا نہ ہو، خاموشی سے، پرائیویسی سے، سیکریسی سے، ہاں کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے احسان کریں، اللہ کی مساجد آباد کریں، مدارس آباد کریں، علماء طلباء اور مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کریں، اور اس کے بڑے بڑے بینر لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی آج ہم نے یہ کر دیا، آج ہم نے وہ کر دیا. نیکی کر دریا میں ڈال، اردو میں کہتے ہیں نیکی کرو اور بھول جاؤ اس کو. اسی طرح وہ آدمی جو بار بار لوگوں کو احسان جتلاتا ہو کہ دیکھو میں نے تمہیں ایسے دیے تھے، اب تم یہ کام میرا نہیں کرتے، دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ اچھائی کی تھی، یہ دیکھو یہ کیا تھا، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت میں نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ پاک ہونے دیں گے اور نہ جنت میں داخل ہونے دیں گے. بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت. المنان اللہ کی صفت ہے، اللہ احسان جتلاتا ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، آج ہم نے تراویح میں پڑھ لیا کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ اللہ کی شان ہے، بندہ اپنی نعمتیں نہیں گنواتا کسی کو. اور اسی طرح ورجل قلبه معلق في المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں رہتا ہو. کیا بات ہے، ماشاءاللہ آپ حضرات مسجد میں آئے، اعتکاف میں بیٹھے ہیں 10 دن کے لیے اللہ کی مسجد میں، اللہ کے گھر میں، اور جب آپ یہاں سے جا رہے ہوں تو آپ کا دل یہاں پہ رہ جائے، تو یہ وہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو خاص جگہ دیں گے. کیا مطلب ہے بھئی، مسجد کہاں پہ ہے، مسجد میں اذان کتنے بجے ہوگی، مسجد میں جماعت کتنے بجے ہے، مسجد آنا جانا کیسے ہوگا، راستہ کدھر سے ہے، اور جی ایک دفعہ نماز ہو گئی تو اگلی نماز کی فکر یہ ہے، مسجد میں دل اٹکا ہوا ہے. مسلمان کی عبادت ایسی ہونی چاہیے، مسجد میں آنا جانا ایسا ہونا چاہیے کہ گویا اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. ایسی عبادت آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب انعامات دیں گے. اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص جس کے بارے میں یہ ہے کہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور وہ آدمی جو اللہ کو دل سے یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہ پڑیں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، رونے نہ آنا، آنسو کا نہ بہنا، یہ دل کی سختی کی علامت ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام ایسے رو پڑتے تھے کہ علماء اور اولیاء ان کو دیکھ کے حیران ہو جاتے تھے کہ کیا ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت قرآن کریم میں جب بھی جہنم کا ذکر آتا تھا تو زاروں قطار روتے تھے، اور اسی خوف سے کہ کہیں اللہ تعالی ہمیں جہنم میں نہ ڈال دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان رجلا بکا، وہ بہت ہی زیادہ نرم دل والے آدمی تھے، رونا شروع ہو جاتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب حضرت کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی کہ آپ کسی اور سے کہہ دیجئے نماز پڑھانے کا، ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکتے، وہ تو بہت کمزور دل کے آدمی ہیں. کمزور دل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہیں، الیاذ باللہ بزدل ہیں. کفار کے مقابلے میں ابو بکر ایسے کھڑے ہوئے کہ دنیا نے یاد کیا ما علی ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر کے والد نے پیغمبر کی گستاخی کی، حضرت نے دے کے تھپڑ مارا. ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی گستاخ رسول کی یہ سزا نہیں ہے، ان کو شرم آنی چاہیے. ابو بکر جیسا آدمی، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، سب سے بڑا رحم دل آدمی، لیکن جہاں پیغمبر کی گستاخی آئی وہاں برداشت نہیں کیا، ابو قحافہ کو تھپڑ مار دیا. یہ تو ہمارے مسلمانوں کا حوصلہ ہے کہ ہم برداشت کرتے ہیں. کبھی ہمارے دین کے ساتھ کیا مذاق کیا جاتا ہے، کبھی کیا مذاق کیا جاتا ہے، کہیں ایک غیرتی مسلمان اٹھ کے کام تمام کر دیتا ہے تو کافر کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج بھی ان میں وہ غیرتی مسلمان موجود ہیں جو اللہ کے دین پہ اپنی گردن کٹانے کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یاد بہت ضروری ہے، اور اللہ کی یاد اکیلے میں کریں، اللہ کو ایسے لمحات میں یاد کریں کہ جب آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک تعلق قائم کریں، اللہ سے بات کریں، اللہ کو کہیں کہ میں آپ کا بندہ، آپ کی عبادت اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر، آپ میری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت اور دعا قبول کر لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اجر دے دیں گے انشاءاللہ تعالی. آج کی مجلس اتنی ہی اس حدیث پہ اختتام کرتے ہیں. کوئی سوال جواب ہیں بلال؟ اگر ہیں تو دے دیں، میں اس کے بعد دعا کرتے ہیں. دکھائیے جی. لڑکی کو جہیز دینے کے بعد جائیداد میں حصہ نہ دینا، نہیں وہ غلط بات ہے. جہیز تو اس کے لیے احسان ہے، جہیز آپ دیں یا نہ دیں کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے، لیکن جائیداد میں حصہ نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے. جائیداد میں حصہ دینا ضروری ہے. کیا تھوڑی سی داڑھی کلین شیو سے بہتر ہے؟ نہیں، بہتر تو نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اندھوں میں کانا راجا، وہ کہتے ہیں نا جی سارے اندھے تھے، ایک آدمی ان میں کانا تھا، تو وہ کہتے تھے ہمارا راجا ہے. تو نہ ہونے سے تو یقیناً بہتر ہے، لیکن تھوڑی سی داڑھی یہ سنت سے مذاق ہے، سنت کے خلاف ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ داڑھی صحیح کر لی جائے. اعتکاف کسی بھی صورت میں ٹوٹ گیا تو اس شخص کو کیا فدیہ دینا ہوگا؟ نہیں، فدیہ نہیں دینا ہوگا، البتہ ایک دن کے اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی. اور اگر سنت اعتکاف ٹوٹا ہے تو اگلے سال پورا سنت اعتکاف دوبارہ کرنا ہوگا. قرآن میں آتا ہے ان کے دل سوچتے نہیں جبکہ سوچتے تو ہم دماغ سے ہیں. دیکھیے، دماغ تو ایک عقل کا آلہ ہے، لیکن خواہشات کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ دل میں پیدا ہوتی ہیں. دماغ وہی کرتا ہے جو اس کو دل لے کے جاتا ہے. کہتے ہیں کہ دماغ بہت عقل مند ہے اور بڑا زبردست ہے لیکن مجبور ہے. ہاں، یہ دل کیا چیز ہے، یہ تو دیوانہ اس کے کوچے میں پھر لوٹایا گیا. ایک دفعہ توبہ توبہ کر کے آگے، تھوڑے دنوں بعد دل پھر کہتا ہے کہ چلو محبوبہ کے پاس چلیں. اس طرح ہو جاتا ہے، دل دیوانہ ہے، ذرا خیال کیجئے گا. ایک اور شعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رومیاں. شاعر کہتا ہے اللہ نے انسان کو درد دل کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ فرشتے بہت تھے عبادت کے لیے. تو جب تک دل ساتھ نہیں دیتا وہ کام نہیں ہوتا صحیح. معتکف مسجد کے حدود سے باہر چلا گیا تو اس کا اعتکاف سنت برقرار رہے گا یا نفل اعتکاف ہو جائے گا؟ دیکھیے، اگر سنت کے خلاف کوئی بھی کام کر لیا جو سنت اعتکاف میں ثابت نہیں ہے تو اعتکاف نفل ہو جائے گا. لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ اٹھ کے گھر چلے گئے بستر اٹھا کے، جو میرا اعتکاف ٹوٹ گیا. بیٹھیں آرام سے اور اللہ سے دعا کریں، اور اعتکاف جب پورا ہوگا تب آپ جائیں گے. مغرب کے دو سنتوں کے ساتھ چار نوافل ملا کر اوابین کی نیت سے پڑھنا ٹھیک ہے؟ نہیں، اوابین چھ رکعت ہیں اور دو 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 اس طرح پڑھی جائیں گی. یہ ہے اس کا صحیح طریقہ. اور اوابین جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں کرتے، کبھی وہ غربت نہیں دیکھتا، اس لیے آپ ضرور پڑھا کریں. خواہشات نفسانی کسے کنٹرول کیے جائیں؟ خواہشات نفسانی کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے روزہ، اپنے آپ کو کنٹرول کرو. دوسرا یہ کہ دین کی مجلسوں میں بیٹھو، مسجد آؤ جاؤ، نماز پڑھو، وضو کرو، اللہ سے مانگو، استغفار کرو. جب یہ سارے اعمال کرو گے تو دوسری طرف خود بخود توجہ کم ہو جائے گی. یہ سارا مسئلہ آ جاتا ہے توجہ اور سوسائٹی کا. آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ کے ساتھی اگر وہ غلط لوگ ہیں تو یہ مسجد سے پاؤں باہر کیا اور پھر اسی سوسائٹی میں شامل ہو گئے. اس لیے آپ کو ذرا احتیاط کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو بچاؤ. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ایسا نہ ہو، خیال کیجئے گا. کیا شیعہ لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کی غیرت اجازت دے کہ آپ ابوبکر، عمر، عثمان اور حمزہ اور ان لوگوں کو گالیاں دینے والوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے نکاح. غیرتی مسلمان نہیں کر سکتا ان سے نکاح. اگر کوئی شخص نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے تو کیا کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں، احتیاط بہتر ہے، بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. قریب میں نہ بیٹھے، تھوڑا فاصلے سے بیٹھ جائے. مجبوری ہے، نہیں بیٹھ سکتا، نیچے ٹانگوں میں درد ہے، وہ الگ بات ہے. وہ ایک ہی صف میں کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اجازت ہے. ایک ساتھی نے دعا کی درخواست کی ہے، ان کی بیٹی صرف 9 ماہ کی ہے مگر دل کی مہلک بیماری میں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. سوال یہ ہے کہ تاک رات تو پوری دنیا میں ایک ہی دن ہوتی ہوگی. نہیں، یہ غلط بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سومو لرؤیتی ہی و افطروا لرؤیتی ہی. جب تم کو چاند نظر آئے تو روزہ رکھ لو، اور جب تمہیں چاند نظر آئے تو تم عید کر لو. اب ہم چاند دیکھنے کے پابند ہیں اور مطالع مختلف ہو سکتے ہیں. بہت بڑی بحث ہے یہ، علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور اس میں فیصلہ یہ کیا ہے کہ جب خطے بدلتے ہیں، ملک بدلتے ہیں، زمین بدلتی ہے تو وہاں کا موسم بھی بدلتا ہے، آب و ہوا بھی بدلتی ہے، وہاں کا نظام بھی بدلتا ہے، اس لیے الگ الگ ہو سکتے ہیں. لڑکی راضی نہیں مگر والدین، یہ بیکار باتیں چھوڑو. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا وانا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. اللہم حل المشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء. اللہم علیک تکلان وانت المستعان. اے اللہ، ہماری یہ رات کی مجلس قبول و مقبول فرما، ہماری مغفرت کے لیے اس میں عظیم باعث بنا، ہمارے معتکفین ہمارے ساتھی جو اس رات کے اس پہر میں مسجد میں اللہ اور رسول کا کلام سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین پر بخوبی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اور آپ کو اخلاص نصیب فرمائے، عمل نصیب فرمائے، علم نصیب فرمائے، رزق میں برکتیں نصیب فرمائے، اولاد اور گھروں اور کام کاج میں برکتیں نصیب فرمائے۔ ہمارے دوست ہیں بہت سارے جو دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں عطا فرمائے اور یہ قیامت تک ہمارا یہ دین کا سلسلہ عظیم جاری و ساری رکھے۔ فاللہ خیر حافظ و هو ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔